بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا، اس وقت کی بات چیت کا موضوع دعوت اسلامی کے جدید امکانات ہیں۔ اس بارے میں سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ امکانات سے میری کیا مراد ہے۔ دیکھیے، امکانات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری سڑکیں خالی ہیں اور ہم نہایت آسانی سے اس پر اپنی سواری دوڑا سکتے ہیں۔ ایسی خالی سڑکیں جہاں دوسرے موجود نہ ہوں، جہاں صرف ہم ہی کو دوڑانے کا موقع ہو، ایسی خالی سڑک نہ کبھی رہی ہے نہ کبھی ہوگی۔ یہ خدا کی اسکیم آف تھنگس کے خلاف ہے کہ کسی کے لیے بھی، حتیٰ کہ مومنین صالحین کے لیے بھی دنیا میں خالی سڑکیں ہوں۔ تو پہلی بات میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اسلامی دعوت کے بہت زیادہ امکانات ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ تمام سڑکیں خالی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سڑکیں بلا شبہ بھری ہوئی ہیں، بلا شبہ وہاں بہت سارے لوگ دوڑ رہے ہیں اپنے اپنے مقصد کے لیے، لیکن اس کے باوجود، یعنی سارے موانع کے باوجود، مواقع موجود ہیں۔ یہ میرا مطلب ہوتا ہے۔ تو میرا فارمولا ایک لفظ میں یہ ہے کہ اسٹار آف دا پرابلمس فیڈ دا اپرچونیٹیز۔ موانع کو نظر انداز کرو اور مواقع کو استعمال کرو۔ اسی معنی میں میں کہتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اسلامی دعوت کے بے شمار امکانات ہیں۔ یہاں میں دور اول کی چند ایک مثالیں دوں گا، جس سے اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں بھی مواقع کا یہی مطلب تھا اور آج بھی یہ مطلب رہے گا، یعنی موانع کے باوجود مواقع۔ مثلا آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت دی، سخت مخالفت ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے کتنے شدائد پیش آئے، یہاں تک کہ وہ لوگ قتل کے در پہ ہو گئے اور وطن چھڑوانے کے در پہ ہو گئے، مکہ چھڑوانے کے در پہ ہو گئے۔ تو بظاہر حالات تو موانع اور مشکلات تھیں اس وقت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو بقریۃ تأکل القرى یقولون یثرب وہی المدینہ۔ مجھے ایک بستی کا حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے۔ اس میں دیکھیے، موانع بے شمار موجود تھے بلا شبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے موانع کے باوجود ایک امکان کو دیکھا۔ وہ امکان یہ کہ بلا شبہ مکے میں مشکلات ہیں، لیکن مکہ ہی کل دنیا تو نہیں ہے، مدینہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کہ وہ اس قسم کے عقد نہیں ہیں، اس قسم کے ذہنیتیں نہیں ہیں جو مکہ والوں کی تھیں، کہ مکہ والے اپنے کو لیڈر سمجھتے تھے عرب کا، تو یہ لیڈر جو ہوتا ہے سب سے پہلے مخالف بنتا ہے وہ۔ تو اس قسم کی عقد نفسی جو ہیں، جو رکاوٹ بڑھ رہی تھی مکہ میں، وہ مدینہ میں موجود نہیں تھیں۔ تو اس کا امکان تھا کہ مدینہ کے لوگ زیادہ آسانی سے اسلام کی دعوت کو سنیں اور اس کو قبول کر لیں۔ تو آپ نے موانع کے باوجود اس موقع کو دیکھا اور فرمایا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جاؤ، اور مدینہ بالآخر مکہ بھی فتح کرے گا اور سارے عرب کو بھی فتح کرے گا۔ یہ تھا موانع کے باوجود مواقع کو دیکھنا۔ اسی طرح کتنا سخت واقعہ ہے حضرت ابو جندل کا، آپ غور کیجئے کہ ہجرت کے بعد جو حدیبیہ پیش آئی اور ابو جندل کو ان کے باپ نے مکہ میں روک رکھا تھا اور حتیٰ کہ زنجیریں ڈال رکھی تھیں، تو جس وقت حدیبیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفت و شنید میں مصروف تھے، تو ابو جندل کسی نہ کسی طرح سے افتاح و خیزہ وہاں پہنچے، جبکہ بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ زخمی بھی ہو رہے تھے، اور معاہدے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ کوئی شخص اگر ہمارا آپ کے پاس آئے تو آپ کو لوٹانا ہوگا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل سے، ابو جندل کے والد تھے وہاں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس معاہدے کے مطابق ابو جندل کو لوٹائیے مکہ. تو آپ نے فرمایا ابو جندل سے کہ تم، ہم نے ایسا معاہدہ کر لیا، تم واپس جاؤ. تو انہوں نے بہت ہی جذباتی انداز میں کہا، عورت دو الی المشرکین، کیا میں دوبارہ مشرکین کی طرف واپس کر دیا جاؤں گا؟ جو کرتے ہو میرے ساتھ وہ کریں. اس وقت دیکھیے رسول اللہ نے کیا فرمایا، آپ فرمایا کہ ہاں تم واپس جاؤ، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر کا الفاظ، خیر کا پہلو پیدا فرما دے. او کما قال، دیکھیے یہاں بھی کتنے سخت حالات تھے. بظاہر تو ایک شخص کو دشمنوں کے حوالے کرنا تھا، سب سے زیادہ مشکل دشمن، سب سے کٹر دشمن، لیکن اتنی زبردست مشکل کے باوجود اس میں آپ نے موقع کو دیکھا، اب وہ موقع ثابت ہو گیا. چنانچہ جب وہ ابو جندل واپس گئے مکہ، تو آپ نے تاریخ کی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ ان کا جانا اسلام کی دعوت کا ایک نیا دروازہ کھولنے کا ہمانہ بن گیا. وہ اس طرح کے لوگ جو ان کے کنٹیکٹ میں آتے تھے وہ مسلمان ہونے لگے مکہ میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس انسان کو سوچئے جس نے اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہو، تو اس کی آواز بدل جاتی ہے، اس کے اندر سوز پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر درد پیدا ہوتا ہے، اس کی آواز میں ایک نئی تاثیر آ جاتی ہے. تو جو قربانی دی تھی حضرت ابو جندل نے، اس کے بعد ان کی آواز میں، اس کے دل میں، ان کے انداز میں، ان کے لب و لہجے میں ایک نئی تاثیری طاقت پیدا ہو گئی. اس تاثیری طاقت کی بنا پر ایسا ہوا کہ جو ان کے کنٹیکٹ میں آتا اور ان سے سنتا کلمات توحید اور کلمات اسلام، تو متاثر ہو جاتا وہ. چنانچہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنے لگے. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے مصیبت ہے، انہیں واپس کرو. تو اب دیکھیے کہ چنانچہ انہوں نے واپس کر دیا کہ کتنے شدید حالات کے باوجود کتنے زبردست امکانات وہاں حاصل ہو گئے اسلام کی دعوت کے لیے. یہ بات میں بہت، یعنی اس کو ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ جب میں نے دعوت اسلامی کی بات کی تو لوگ لگتے ہیں فلاں مشکل کا حوالہ دینے. تو میں پیشگی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سڑک خالی ہے بالکل، آپ اپنی گاڑی نکال کر وہاں دوڑنے لگی. ایسا تو کبھی ہوتا ہی نہیں، نہ پہلے ہوا نہ آج ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کتنا عظیم الشان ہے، جب کہ ایک مشرک نے مسجد نبوی میں آ کر پیشاب کر دیا تھا. آپ غور کیجئے کتنا عجیب غریب یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور اتنی مقدس مسجد اس میں پیشاب کر دیتا ہے. تو صحابہ کرام غصہ ہوئے اور اس کو پکڑنے اور مارنے کے لیے دوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا کہ ایک ڈول پانی لے کر کے ڈال دو. اب دیکھیں بظاہر جو ہے یہاں اسلام کے وقار پر حملہ تھا، اسلام کی تذلیل تھی، اسلام کی توہین تھی. اس طرح کے واقعے پر ہم لوگ اس کو فل فور بھڑک اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام کے وقار کا مسئلہ ہے، ہم کیسے اس کو برداشت کریں؟ کیونکہ ہم پیشاب کرنے کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ایک اور بات ہے اس کو نہیں دیکھ پاتے. یعنی موانے کو دیکھتے ہیں، مواقع کو نہیں دیکھ پاتے. چنانچہ جب آپ نے معاف کر دیا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان تھا، کوئی پتھر تو تھا نہیں. جب وہ مدینے سے لوٹ کر اپنے قبیلے میں گیا تو اس کی نفسیات میں، اس کی ضمیر میں ایک نیا ہیجان پیدا ہو گیا. وہ جا کر لوگوں سے کہتا تھا اپنے قبیلے میں کہ دیکھو میں مدینہ گیا، ان کی مسجد کو گندہ کر دیا، مگر واللہ ما زجرنی محمد، واللہ ما قہرنی محمد، پھر بھی محمد نے مجھے جھڑکا نہیں، پھر بھی محمد نے مجھ کو ڈانٹا نہیں. تو اب اس چیز نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک نے اس کو فتح کر لیا. چنانچہ وہ شخص خود اسلام لایا اور اسے قبیلے میں اپنے اس واقعے کو بیان کر کے مبلغ بن گیا. تو دیکھیے کہ ایک چیز جو بظاہر ہمارے موجودہ ذہن کے مطابق اسلام کے وقار کو ٹھیس پہنچانے والی، اسلام کے لیے توہین کا مسئلہ پیدا کرنے والی، عبادت خانے کو گندہ کرنے والی، اس نوعیت کا واقعہ تھا وہ، لیکن اسی نوعیت کے واقعے میں کتنا عظیم الشان دعوت کا امکان نکل آیا. اس طرح سے آپ دیکھیے ایک واقعہ اور عرض کر کے میں آگے آؤں گا نئے حالات پر انشاءاللہ، کہ جو مخالفت کی مشرکین مکہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ویسی مخالفت کبھی کسی کی نہیں کی گئی. میں اس معنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ہارملیس انداز میں اپنا کام کر رہے تھے، انتہائی بےضرر انداز میں. دیکھیے مخالفتیں دنیا بہت ہوتی ہیں، لیکن مخالفتیں ہوتی ہیں اس لیے کہ وہ ہارمفل ہوتا ہے وہ آدمی. مثلا میں کسی گورنمنٹ کو انسیٹ کرنا چاہوں، وہ مجھے مارے، تو کیا میں تو خود ہارمفل بنا؟ تو اس کو میں نے حق دیا کہ وہ بھی مجھے مارے. لیکن ایک ایسا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو کسی بھی قسم کا مالی مطالبہ نہیں، کسی بھی قسم کا کوئی وہاں مقام کی تلاش نہیں، حتیٰ کہ انہوں نے بادشاہت پیش کی تو وہ بھی انکار کر دیا آپ نے، کسی بھی قسم کا، کسی بھی ادنا درجے میں کسی بھی سیاسی نوعیت کا کوئی مطالبہ نہیں، کسی کو انسیٹ کرنے کی، کسی کو اوور تھرو کرنے کی، کسی سے عہدہ چھیننے کی کوئی ادنا درجے میں بھی کوئی وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا اس قسم کا. تو سراسر یونیلیٹرل تھا، سراسر ایک طرفہ تھا جو انہوں نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی ظلم اس طرح سراسر ایک طرفہ کیا گیا ہو جیسا کہ مکہ میں پیش آیا، کیونکہ ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے، کچھ میں کر دیتا ہوں، کچھ آپ کر دیتے ہیں، اور پھر ٹکراؤ ہوتا ہے. میرے علم کے مطابق کوئی تاریخ کا دوسرا واقعہ مجھے نہیں معلوم، نہ ہندوستان میں نہ ہندوستان کے باہر، کہ جن چیزوں کو لوگ ظلم کہا کرتے ہیں وہ یک طرفہ ہو. میرے علم میں نہیں ہے. ہندوستان میں 50 برس سے لوگ ظلم کہتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں جب تحقیق کی ہے تو دو طرفہ ہوتا ہے، وہ یک طرفہ نہیں ہوتا ہے. ایسی ساری دنیا میں، باہر کی دنیا میں جو مظالم کے جو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ مظالم مظالم مظالم، وہ سب دو طرفہ ہیں، کوئی بھی یک طرفہ نہیں ہے. لیکن مکہ میں جو پیش آیا وہ سراسر یک طرفہ تھا. ایک طرفہ اس بارے میں کہ ان کا مال نہیں چھیننا ہے، ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے مادی، ان کا عہدہ نہیں چھیننا ہے، حکومت پر قبضہ نہیں کرنا ہے، دار الندوہ میں ممبری نہیں لینا ہے. حتیٰ کہ انہوں نے کہا خود اپنی زبان سے کہ ان تورید ملکن ملکنا کا علینا، تب بھی آپ نے کہا کہ نہیں. اب بتائیے اتنا بےزر انسان، اتنی بےزر تحریک کے ساتھ جب ظلم کیا جائے، میں کہتا ہوں اس معنی میں کہ تاریخ میں کبھی ایسا ظلم کسی نے نہیں کیا کسی کے اوپر. مزید یہ کہ جب آپ چھوڑ کر مدینہ مکہ سے مدینہ چلے گئے، یہ بھی ایک طرفہ طور پر آپ نے قبول کر لیا مصیبتوں کو کہ چلو بھائی تم نہیں رہ رہے تھے تو ہم چلے جاتے ہیں چھوڑ کر اپنا وطن، تب بھی جنگ چھیڑ دی انہوں نے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے مظالم کی شناخت بتانے کے لیے. اتنی زیادہ شنیع قسم کے لوگ، اتنے زیادہ برے قسم کے لوگ تھے وہ، اتنے سرکش، اتنے ظالم، اتنے فرعون. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تاریخ یہاں تک پہنچتی ہے کہ مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور یہ سارے لوگ لائے جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس جو اس وقت بیت اللہ میں تشریف فرما ہے. دیکھیے اس وقت کیا سلوک کیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے ملامت کا کلمہ بھی نہیں کہا کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا اور ایسا کیا تھا، اور دیکھو آج مکہ فتح ہو گیا، آج میں بیٹھا ہوں حاکم بن کر. یعنی ملامت کا کلمہ بھی نہ اشارتاً نہ کنایتاً، نہ براہ راست نہ بالواسطہ، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، ملامت کلمہ بھی نہیں کہا آپ نے. کہا تو کیا کہا، اس حبو فان تم الطلقا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. اچھا اب یہاں پر دیکھیے، ایک طرف یہ شکل تھی ممانے کی شکل کہ یہ نہ صرف مجرم ہیں بلکہ آئندہ بھی یہ اگر ہم انہیں چھوڑ دیں تو آئندہ بھی ہمارے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں. یعنی کتنا زبردست وہاں مشکلات کا مسئلہ تھا کہ ایک طرف ماضی میں ان کے مظالم جیسے کوئی انتہا نہیں تھی، اور اب بھی وہ شرکی پر قائم تھے، یعنی ابھی بھی وہ شرک اور کفری پر قائم تھے. تو ماضی کے مظالم اور اس وقت بھی ان کا شرک اور کفر پر قائم ہونا، اور یہ تقریباً یقینی اندیشہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر وہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا ہے، یعنی سازشیں کریں گے، ہمارے خلاف لڑائیاں چھڑیں گے، قوموں کو بھڑکائیں گے، قبیلوں کو بھڑکائیں گے، یہ سارے خطرات اندیشے موجود تھے، لیکن آپ نے ملامت تو درکنار آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور فرمایا کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب سے آزاد ہو. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ زبردست حکمت نبوی ہے کہ موانع کو نظر انداز کر کے مواقع کو دیکھنا حکمت نبوی کا خلاصہ ہے. تو ہوا کیا؟ پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ لوگ پتھر نہیں تھے، یہ انسان تھے. پتھر پر آپ آگ رکھیں تو بھی وہ چیخے گا نہیں کہ کوئی جلاتے ہو مجھ کو. پتھر پر آپ برف رکھیں تب بھی شکریہ نہیں ادا کرے کہ بڑا ٹھنڈا کر دیا آپ نے مجھ کو. پتھر ریئیکٹ نہیں کرتا، پتھر پتھر ہے لیکن انسان پتھر نہیں ہے. تو چنانچہ یہ لوگ جن کو ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا تھا کہ باوجود کہ وہ گردن زدنی تھے، باوجود کہ وہ اس قابل تھے کہ سب کو قتل کا حکم دیا جائے، پھر بھی چھوڑ دیا آپ نے. تو میں یہاں کہوں گا کہ اتنے بڑے احسان کو کوئی انسان اتنے بڑے احسان کے بعد کوئی انسان سرکشی کو افورڈ نہیں کر سکتا. کوئی بھی انسان کا تجربہ آپ کر لیجیے، انڈیا میں کر لیجیے یا باہر کر لیجیے، کہ جب اتنا بڑا احسان کسی کے ساتھ آپ کر دیں تو اس کے بعد وہ سرکشی کو افورڈ کرنے کی طاقت کھو دیتا ہے. چنانچہ یہ ہوا، چنانچہ راوی کہتا ہے کہ فخرجوا کانما نشروا من القبور فدخلوا فی الاسلام، وہ نکلے گویا کہ قبروں سے نکلے ہوں اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ دیکھیے کہ آپ اگر موانع پر آپ کی توجہ چلی جاتی تو سب کو قتل کر ڈالتے آپ، لیکن آپ کی نظر امکانات پر گئی کہ اگر میں ان کے ساتھ ایک اونچا سلوک کر دوں تو انسانی فطرت کی بنا پر، جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کے بنا پر، وہ جھک جائیں گے. یہ آپ نے کیا دیکھا، فورسی کیا آپ نے، وہی ہوا. تو جو لوگ کے دشمن اسلام تھے وہ طاقت اسلام بن گئے، جو اعداء اسلام تھے وہ اسلام کے دوست بن گئے. یہ ہے حکمت نبوی. یہ حکمت نبوی بخاری شریف میں حضرت عائشہ کی ایک روایت چار ابواب کے تحت آئی ہے. چار ابواب کے تحت، آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری ایسا کرتے ہیں کہ مختلف ابواب کے تحت مختلف پہلو اعتبار سے لاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک میں مختلف آسپیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ حدیث حضرت عائشہ کی وہ چار باب کے تحت لائے ہیں. یہ حدیث جو ہے عائشہ کی، میں سمجھتا ہوں کہ طریق نبوی جو میں نے عرض کیا، یہ طریق نبوی جس کو انگریزی میں میں نے فارمولا یہ بنایا ہے، یہ کہ اسٹار آف دا پرابلمس فیڈ دا اپرچونیٹیز، تو یہ طریق نبوی کا خلاصہ ہے. تو اس طریق نبوی کو حضرت عائشہ نے اپنے لفظوں میں اس طرح کہا کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. یہ پورے سنت نبوی کا، پورے طریق نبوت کا خلاصہ ہے. ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو معاملے میں اختیار دیا جاتا، یعنی آپشن کا مسئلہ ہوتا، چوائس لینے کا مسئلہ ہوتا، تو آپ ہمیشہ آسان کا آپشن لیتے تھے. الا اختار ایسرہما، یعنی دونوں میں جو آسان تر ہوتا تھا اس کو لے لیتے تھے آپ. تو آپ دیکھیں جو واقعات میں نے بتایا سب میں یہی شکل ہے کہ مشکل کو چھوڑ کر کے آسانی کا آپشن لینا. مثلا ایک شکل ہے کہ بیک وقت آپ کے لیے دو امکان ہیں، صلح یا جنگ. یعنی صلح بھی کر سکتے ہیں، جنگ بھی کر سکتے ہیں. تو جنگ کو چھوڑ کر صلح کا آپشن لینا. ایک شکل ہے کہ انتقام لینا اور معاف کر دینا، تو آپ انتقام لینے کا آپشن چھوڑ کر کے معاف کر دینے کا آپشن لیتے تھے. تو یہ ہے حکمت نبوی. موانے میں الجھنے کے بجائے امکانات کو استعمال کرنا، یہ بھی وہی بات ہے کہ دو آپشن آپ کے لیے، ایک ہے موانے الجھیں، مشکلات میں الجھیں، ایک ہے اسکوپس کو دیکھیں، اسکوپس کو اویل کرنے کے میں اپنے ذہن کو لگائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا اختیار ایسر کا، نہ کہ اختیار اوسر کا، یعنی موانے کو نظر انداز کر کے امکانات کو اویل کرنے کی طرف متوجہ ہونا اپنے آپ کو. یہ تمہید میں میں نے کچھ باتیں عرض کی دور اول کے سلسلے میں. اب میں چند باتیں موجودہ زمانے کے اعتبار سے کہتا ہوں. یہی بات دیکھیے, ابھی میں پچھلے مہینے میں ستمبر میں ایک لمبا سفر میں نے کیا تھا کئی ملکوں کا. تو میں انگلینڈ گیا, وہاں پر کچھ شہروں میں جانا ہوا. تو برمنگھم میں ایک تقریر تھی, تو میری تقریر سے پہلے جو صدر صاحب تھے انہوں نے ایک تقریر کی, صدر صاحب یا کوئی دوسرے صاحب جو کوئی بھی صاحب تھے انہوں نے تقریر کی. تو انہوں نے کہا کہ دور جدید اسلام کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے, دور جدید اسلام کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. تو اس کے بعد جب میری باری آئی تو میں نے یہ کہا کہ دور جدید تو خود اسلام کا کریشن ہے, اسلامی نے دور جدید کو پیدا کیا ہے. تو جو چیز اسلام کی پیدا کردہ ہو وہ اسلام کے لیے مددگار ہوگی نہ کہ چیلنج, اسلام کے لیے مددگار ہوگی نہ کہ چیلنج. تو اس کی تفصیل میں نے کچھ عرض کی کہ دور جدید, یعنی میں اس معنی یہ لفظ میں عمومی معنی میں بول رہا ہوں, اس کا مطلب نہیں کہ دور جدید میں لوگ ننگے پھرتے ہیں تو آپ کہیں کہ صاحب یہ اسلام کو پیدا کرتا ہے, ایسا نہیں ہے. دور جدید ان ایسنس, دور جدید کا خلاصہ, دور جدید کے جو خاص فیچرز ہیں ان کے اعتبار سے بول رہا ہوں, ورنہ اس طرح کے کچھ غیر متعلق باتیں تو دور صحابہ میں بھی میں پیش کر دوں گا آپ کو کہ کیا یہ اسلام کا نتیجہ تھی. تو ہمیشہ کچھ غیر متعلق, کچھ ارریلیونٹ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ آتی ہیں, کہ برسات ہوتی ہے کس لیے؟ زرخیزی پیدا کرنے کے لیے, فصل اگانے کے لیے. لیکن کیچڑ پیدا ہوتا ہے, کوئی گر جاتا ہے, اس کو ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, وہ اسپتال جانا پڑتا ہے. تو یہ نہیں کہ برسات آئی ٹانگ توڑنے کے لیے, یہ نہیں کہا جائے گا. جو بنیادی طور پر برسات کا مقصد ہے وہ کہا جائے گا. یہ سب ایکسیپشنس ہیں اور ہر ہمیشہ ایکسیپشنس ہوتے ہیں ہر چیز میں. تو موجودہ زمانے میں بنیادی طور پر جو انقلاب آیا جس کو ہم دور جدید کہتے ہیں, وہ بنیادی طور پر اپنے خلاصے کے اعتبار سے جو ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسلام ہی کا پیدا کرتا ہے. تو پھر ہمارے لیے چیلنج کیسے بنے گا؟ یہ بات میں اس معنی میں کہتا ہوں کہ دور جدید کیا ہے. دور جدید اپنی حقیقت کے اعتبار سے نام ہے فطرت کی طاقتوں کو کیپچر کرنے کا. یعنی دور جدید جس کو آپ کہتے ہیں, یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے معنی میں یا سائنٹیفک انقلاب کے معنی میں جس چیز کو آپ کہتے ہیں دور جدید, وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ نیچر میں کچھ طاقتیں چھپی ہوئی تھیں, وہ ہزاروں برس سے ان کو انسان دریافت نہیں کر سکا تھا, نہ اس کو استعمال کر پایا تھا. وہ چھپی ہوئی تھی نیچر میں. مثلا بجلی کے جو قوانین ہیں وہ بھی نیچر میں چھپے ہوئے تھے, لیکن انسان کو دریافت نہیں کر سکا تھا. تو یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قدیم زمانے میں شرک ریکارڈ بنا ہوا تھا فطرت کو کیپچر کرنے کے معاملے میں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شرک کیا ہے. شرک حقیقت نام ہے مظاہر کی پرستش کا, یعنی فینومنل ورشپ ہی کا نام حقیقت شرک ہے. یہ نیچر جو ہے, یہ سورج, یہ چاند, یہ ہوا, یہ پانی, یہ دریا, یہ پہاڑ وغیرہ وغیرہ, تو یہ جو نیچر ہمارے سامنے ہے, اس نیچر کو جب آدمی پوجنے لگے, بالفاظ دیگر خالق کے بجائے مخلوق کو پوجنے لگے, تو اسی کے نام شرک ہوتا ہے, جو کہا جاتا ہے فینومنل ورشپ. تو چونکہ قدیم زمانے میں انسان نیچر کو مقدس مانتا تھا, ان کو وہ پرستش کی چیز بنائی ہوئی تھا, تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز انسان کے لیے آبجیکٹ آف ورشپ ہو, ٹھیک اسی وقت وہ انسان کے لیے آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن نہیں بن سکتی. تو اس فطرت سے, فطرت میں چھپی ہوئی حقیقتیں جو تھی ان کو دریافت کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کی ضرورت تھی, تحقیق کی ضرورت تھی. لیکن وہ جو آدمی معبود سمجھے ہوئے ہو تو کیسے ایسا کرے گا وہ؟ تو غرضے کہ شرک ایک مینٹل بلاک بنا ہوا تھا تحقیقات فطرت میں, فطرت کی ریسرچ میں, فطرت کو انویسٹیگیٹ کرنے میں ایک مینٹل بلاک. تو اسلام نے جب شرک کو ذہن انسانی سے ہٹایا تو گیا کہ اس نے اس مینٹل بلاک کو ہٹا دیا, اس کے بعد سائنس کا دروازہ کھل گیا, تو انسان تحقیق کرنے لگا اور یہاں تک سوچنے لگا کہ جس जिस चांद को वो सिर्फ झुक झुकना जानता था जिस के आगे, तो जब तक ये मेंटल ब्लॉक न तोड़ा जाए, जब तक इंसान चांद को देवता समझेगा, वो सिर्फ ये जानेगा कि चांद के सामने मुझे झुकना है। चांद पर कदम रखने के बाद जब आएगी, जबकि ये जहन खत्म हो चुका हो, कोई भी अपने देवता और अपने खुदा के सर पर अपना पांव रखने को सोच नहीं सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मेंटल ब्लॉक था जिसको तोड़ा इस्लाम ने। जब इस्लाम ने तोड़ा तो उसके बाद ये सारी तरक्कियां सामने आ गई। तो इसी बारे में मैं कहता हूं कि जो दौर खुद इस्लाम ने पैदा किया हो तो वो इस्लाम का मददगार होगा, ना कि चैलेंज। वो तो चैलेंज इस बारे में बन गया कि दूसरे लोगों ने उन ताकतों पर कब्जा कर लिया, हम कब्जा नहीं कर सके। उन ताकतों पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, हम कब्जा नहीं कर सके। अब वो कब्जा करके हमें जगह जगह हमें शिकस्त दे रहे हों, तो हकीकतन ये दौरे साइंस के मुकाबले हमारी शिकस्त नहीं है, बल्कि वो लोग जो कि हमारे मुखालिफ थे, साइंसी ताकतों को कब्जा करके वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। बई माना वो है, खुद दौरे जदीद चैलेंज नहीं हुआ, बल्कि वो दूसरे लोग हुए जो कि उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मौजूदा ज़माने में जो तब्दीली आई है, उस तब्दीली ने सूरत हाल को इतना ज़्यादा हमारे माफिक बना दिया है, इतना ज़्यादा माफिक कि कुछ भी उलट पलट दुनिया में हो, हर हाल में फ़ायदा हम ही को मिलता है। मैं चंद मिसालें इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूँगा कि मुखालिफीन अपने मुखालफाना सरगर्मियाँ दुनिया में जारी करते हैं, तब भी उसका फ़ायदा इस्लाम के हिस्से में आता है। तब भी जैसे कि इसबत नोनो ने कहा था, आपने पढ़ा होगा कि तुर्की में जब अतातुर्क का कब्ज़ा हो गया, तो अतातुर्क एक बिल्कुल गैर मजहबी आदमी था, उसने ये फैसला किया कि स्टेट की ताकत से हम तुर्की में सेकुलर निज़ाम लाएंगे और इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। तो स्टेट की पूरी पावर इस पर लगा दी उसने कि इस्लाम को ख़त्म करके सेकुलर और लादेनी निज़ाम ले आना, सेकुलर बना लादेनी। यानी सेकुलरिज्म को मैं बताते ख़ुद कोई गलत चीज़ नहीं समझता, हम वो भी हमारे लिए मुफीद है, लेकिन यहाँ बमाना लादेनी मैं बोल रहा हूँ कि दीन को हटा करके लादेनी निज़ाम लाना। तो अतातुर्क ने अपनी पूरी ताकत इस पर लगा दी। उसके बाद इसमें तिरोनो आया, उसने भी अपनी पूरी ताकत इस पर लगा दी। तो दो ताकतवर हुक्मरान इस पर लगे रहे कि रूस से, रूस नहीं वो तुर्की से, इस पर लगे रहे कि तुर्की से इस्लाम को मिटाकर वहाँ लादेनियत लाई जाए। लेकिन ये चीज़ प्रेस में आ चुकी है कि आखिरी ज़माने में जबकि बिस्तर मर्ज पर था इसमत नोनो, तो उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ जो दिखी वो ये कि तुर्की में हमने सेकुलरिज्म का पौधा बोया और जब फल निकला तो वो इस्लाम था। यह है वो चीज़ जिसको मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी दुनिया उलट पलट करे, फ़ायदा हमारे हिस्से में आता है। कि उन्होंने उलट पलट की लादेनियत के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए, नतीजा क्या निकला कि इस्लाम का फल उसमें से बरामद हो गया। ये हालात का एक नया रुख है जो पैदा हुआ है दुनिया में। यहाँ पर वो चीज़ सादिक आती है जो उसने कहा था हारून रशीद ने। हारून रशीद आप जानते हैं कि सबसे बड़ा खलीफा था अब्बासी दौर का, और शार्लमेन का वो हमसर था, बहुत बड़ी सल्तनत थी उसकी। तो एक रोज़ बगदाद में वो अपने महल पर बैठा हुआ था, महल की छत पर, तो उसने देखा कि आसमान में बादल का एक टुकड़ा, जिसे हवाएं उड़ाती हैं, तो हवाएं बादल का एक टुकड़ा उड़ाई हुई चली जा रही हैं, जैसे तैरता है फिज़ा में बादल, आप देखा होगा, तो फिज़ा में एक बादल तैरता हुआ दिखाई दिया उसको। तो हारून रशीद की ज़बान से निकला कि उमतुरी है सुशे थे फसया तीनी खराज हो गए, उमतुरी है सुशे थे फसया तीनी खराज हो गए। यानी बादल के टुकड़े को ख़िताब करते हुए कहा उसने कि जहाँ चाहे जाकर बरस, तेरा खराज मेरे ही पास आएगा। तो वही बात मैं कहता हूँ, दावत के अतबार से ही हो चुकी है कि कुछ भी करो ऐ दुनिया वालों, कुछ भी उलट पलट करो, उसका फ़ायदा इस्लाम के हक में आएगा। और इसकी تازہ ترین مثال رشدی کا قصہ ہے. رشدی نے سٹنک ورسز لکھی, یعنی قرآن کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس نے سٹنک ورسز بتایا, شیطانی آیات نعوذ باللہ. تو بظاہر تو اس کے پاس جو آخری لفظ تھا اس کو استعمال کر ڈالا اس نے, موٹی سی کتاب لکھ ڈالی اس کو مذمت میں, اس کو کنڈم کرنے کے لیے اس کا نام ہی رکھ دیا سٹنک ورسز. لیکن یہ نہایت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ اس کا سارا فائدہ اسلام کے حق میں چلا گیا. میں اس میں کافی معلومات جمع کی ہیں, یعنی رشدی کی کتاب کو بہت کم لوگوں نے پڑھا, لیکن اس میں جو شورغل ہوا یا اس کی کتاب کی وجہ سے جو تجسس پیدا ہوا, جو کیوریسٹی پیدا ہوئی, تو اس سے لاکھوں گنا زیادہ لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور قرآن کی اتنی مانگ بڑھ گئی کہ ابھی میرے پاس ایک نسخہ پنگوئن کا چھپا ہوا آیا ہے, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی یہ وہ نسخہ ہے جو کہ رشدی کے ہنگاموں کے بعد چھپا ہے, ترجمہ اس کا ترجمہ رشدی کے ہنگاموں کے بعد. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اب تک اس کے 1 ملین سے زیادہ نسخے فروخت ہو چکے ہیں دنیا بھر میں. آپ بتائیے, اور میں نے بہت سے لوگوں سے پتہ کیا, کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا, مجھے کب تک کہنے والا نہیں ملا کہ میں نے رشدی کی کتاب پوری کی پڑھی پڑھی ہے. حتیٰ کہ آپ کو پڑھا ہوگا اپنے اخبار میں کہ خوشونت سنگھ ان کے ایڈیٹرس کی بورڈ کی فہرست پر ہے جس نے کتاب چھاپی تھی رشدی کی, وہ کتاب بھیجی ان کے پاس, خوشونت سنگھ کے پاس ان لوگوں نے, ناشرین نے. اس نے خود لکھا تھا کہ میں بھی اس کتاب کو پڑھ نہیں سکا, جبکہ میں ناول وغیرہ بہت پڑھتا ہوں. اور بہت سے لوگوں سے میں نے کہتے سنا کہ صاحب ہم خرید کر لائے لیکن چند صفحے پڑھنے کے بعد ہم آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن اس کی وجہ سے بے شمار لوگوں نے اسلام کا مطالعہ کیا, اور وہ لٹریچر کی مانگ یورپ امریکہ میں بہت زیادہ بڑھ گئی. آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا غالباً کہ اس وقت یورپ امریکہ میں انگریزی زبان میں لٹریچر کی اتنی زیادہ مانگ ہے کہ ٹرکوں بھر بھر کر کے وہاں بھیجے جا رہی کتابیں اور دھڑا دھڑ فروخت ہو رہی ہیں. ڈاکٹر رفیق زکریہ کا ایک میں نے پڑھا تھا, انہوں نے کہا کہ پینگوئن کو انہوں نے خط لکھا اس وقت جب کہ پینگوئن نے یہ ارادہ کیا کہ سٹنک ورسز کا وہ پیپر بیک چھاپا جائے, پیپر بیک ایڈیشن. تو انہوں نے احتجاج کیا کہ آپ نے سٹنک ورسز چھاپی, اب پیپر بیک ایڈیشن چھاپنے جاتے ہیں اور اس کے جواب میں کوئی کتاب چھاپی نہیں آپ نے. یہ کیسے آپ لوگ آبجیکٹیو کہتے ہیں اپنے آپ کو, آبجیکٹیو کہتے ہیں اور ایک طرفہ آپ پروپونڈا کر رہے ہیں سلمان رشدی کا. تو انہوں نے کہا پنگوئن والوں نے, جو کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا نشر کا ادارہ ہے, یہ آپ کو پتہ ہے, اس نے کہا کہ ہمیں آپ دیجیے آپ ہم چھاپیں گے. تو ڈاکٹر رفیق زکریہ نے ایک کتاب لکھی جس میں اس کتاب کو نعوذ باللہ جس کو اس نے سٹنک ورسز کہا تھا, اس کو اس کے اعلیٰ تعلیمات, اس کی مقدس تعلیمات, اس کی بہترین تعلیمات کو انہوں نے ایک مجموعہ اس کو مرتب کیا. اس کتاب کا نام ہے غالباً محمد ان اسلام, ایسا کچھ نام ہے. تو انہوں کا میں نے پڑھا کہ جب یہ کتاب انہوں نے بھیجی پنگوئن میں تو اس نے فوراً اس کو چھاپا اور چھاپ کر ساری دنیا میں اس کو پھیلا دیا. اور مزید یہ کہ انہوں نے خط لکھا پنگوئن والوں نے ان کو کہ ہم نے اس آپ کی کتاب دیکھنے کے بعد پیپر بیک ایڈیشن چھاپنے کا ارادہ ختم کر دیا. اب غور کیجئے, میں امریکہ گیا تو وہاں پر ایک صاحب ہیں, انہوں نے بتایا قصہ کہ شکاگو میں ایک کتابوں کی دکان میں وہ گئے, بڑی دکان, اس میں پوچھا کہ سٹنک ورسز آج کتنی بکی تمہارے یہاں آج, تو اس نے کہا کہ 3 آج صبح سے شام تک. تو انہوں نے پوچھا کہ قرآن کتنا بکا ہے, قرآن کا ترجمہ, تو اس کا 70. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ 3 نکلی تو وہ 70 قرآن کا ترجمہ نکلا. تو یہ اسی معنی میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل وہی ہے کہ امتری ہے سشیت فسجات انی خراجوں کے, کہ دنیا کچھ بھی کرے, موافقت میں, مخالفت میں, ادھر میں, ادھر میں, کچھ بھی کرے, اس کا فائدہ اسلامی دعوت کے حق میں آئے گا. اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں علمی نوعیت کی. دیکھیے, موجودہ دنیا میں ایک ایسی چیز ظاہر ہوئی جو بظاہر اسلام کے خلاف تھی, یعنی حریت فکر, آزادانہ غور فکر. اور بہت سے ہم میں سے بہت سے لوگوں نے بڑا اس کے چیخ پکار کیا کہ اس کی کچھ حد ہونی چاہیے, یعنی حریت غور فکر کہا دو مثلا مقدس کتابیں اس میں شامل نہ کی جائیں. لیکن یہ اتنا بڑا سیلاب تھا حریت فکر کا کہ ہر چیز اس کی زد میں آ گئی اور اس کا عظیم الشان فائدہ اسلام کے حق میں آیا. یعنی جس چیز سے ہم ڈر رہے تھے کہ حریت فکر جو ہے اس کو رکھو دوسرے علوم تک اور مقدس کتابوں تک مت لے جاؤ اس کو, لیکن جب مقدس کتابوں تک پہنچا یہ سیلاب تو اس کا فائدہ ہمارے حصے میں آیا. وہ کس طرح سے کہ آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں مذہبی کتابیں تنقید کا موضوع نہیں بنتی تھی. قدیم زمانے میں مذہبی یا مقدس کتاب کا مطلب یہ تھا کہ اس کو چوم لیا جائے, اس کو عقیدت سے پڑھ لیا جائے, اس کی اسکروٹنی کرنا, اس کو جانچنا, اس کو تنقید کرنا, یہ خارج بحث تھا قدیم زمانے میں. یہ انتہائی جدید فرامنا ہے کہ مذہبی کتابوں کی بھی جانچ کی جاتی ہے, جس کو ہائر کرسم کہا جاتا ہے. ہائر کرسم ایک نئی چیز ہے بالکل, کیونکہ پہلے زمانے میں یہ تھا ہی نہیں کہ مقدس کتابیں بھی تنقید کا نشانہ بن سکتی ہیں. لیکن جب موجودہ زمانے میں یہ ایک چلا کہ ہر چیز کی تحقیق, دریا پہاڑ کی اور زمین آسمان کی تنقید, تو اسی کے ساتھ ساتھ سارے علوم کی بھی تنقید, مطلب تاریخ کی اور فلسفے کی اور نفسیات کی ہر چیز کی, یہاں تک کہ مذہبی کتابوں کی. چنانچہ لوگوں نے بہت اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں, ہر مذہب کے بارے میں تحقیق ہوئی. لیکن دیکھیے کتنا زبردست فائدہ اس کا اسلام کے حق میں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تحقیق شروع ہوئی تو کیا ثابت ہوا؟ وہ ثابت ہوا جو فی الواقع تھا, یعنی دوسری تمام کتابیں جو مذہبی ہیں وہ سب محرف ہو چکی ہیں. آپ جانتے ہیں کوئی بھی کتاب اس قرآن کے سوا ایسی نہیں ہے جس میں تحریفات نہ ہوئی ہوں. تو یہ جو آزادانہ تحقیق کا دور آیا جو مذہبی کتابوں تک پہنچ گیا, اس نے خالص علمی طور پر پہلی بار تاریخ انسانی میں پہلی بار خالص علمی طور پہ ثابت ہو گیا کہ تمام مذہبی کتابیں محرف ہیں ماسوائے قرآن. اس سے بڑا گین کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ قرآن کو بھی محرف ثابت کرنا چاہا انہوں نے, لیکن محرف ثابت نہ کر سکے وہ. مثلا مستشرقین کے ایک جماعت نے قرآن کے 35,000 نسخے جمع کیے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے ویریشنز ہیں بائبل کے مختلف نسخوں میں, مثلا بائبل میں ایک میں کچھ لکھا ہو دوسرے میں کچھ لکھا ہوا ہے, میرے پاس بائبل کئی نسخے ہیں مختلف زبانوں میں, میرے پاس کوئی آئے تو میں دکھا سکتا ہوں کہ اس میں وہ لکھا ہو اس میں وہ لکھا ہوا ہے, جبکہ میرے پاس ہزاروں نسخے نہیں ہیں چند نسخے ہیں, لیکن پھر بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہو اس میں وہ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ قرآن میں بھی ہم ایسے ثابت کر دیں گے. تو انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں سے, تو انڈیا ہے, انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, عرب ہے, اردن ہے, فلاں ہے, فلاں, یعنی سارے دنیا سے مختلف مقامات سے انہوں نے قرآن کے نسخے جمع کیے, مخطوطات بھی اور مطبوعات بھی دونوں قسم کے. 35,000 نسخے, اس کو کمپیوٹرائز کیا انہوں نے. کمپیوٹرائز کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی ادنا فرق بھی ایک میں اور نسخے دوسرے نسخے میں نہیں ہے. تو وہی تحقیق, آپ غور کیجئے کہ وہی تحقیق جو ایک طرف دوسری مقدس کتابوں کو ثابت کر رہی ہے کہ اس میں تو ویریشنز ہیں, اس میں تحریفات ہیں, یہاں ثابت کر رہی ہے اس میں کوئی ویریشن نہیں. کتنا زبردست ایک نیا آپ کو موقع مل گیا کہنے کا کہ انسانوں تم دین کو چاہتے ہو تو دین تو صرف ایک ہی ہے, کیونکہ سب بقیہ غیر محرف ہو چکے ہیں. یہ دلیل علمی زبان میں بولنے کے لیے اس سے پہلے ہمارے پاس تھی ہی نہیں. اس سے پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ دوسری کتابوں میں تحریفات ہیں, لیکن وہ ہمارا دعویٰ ہوتا تھا, ہمارا عقیدہ ہوتا تھا. آج خالص علمی سطح پر, خالص علمی سطح پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دوسری کتابیں محرف ہیں, جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اسی طرح مثلا کاربن ڈیٹنگ, کاربن ڈیٹنگ دور جدید میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ سراپا اسلامی دعوت کے حق میں جاتی ہیں, حتیٰ کہ مخالفان سرگرمیاں بھی اسلامی دعوت کے حق میں جا رہی ہیں. اس میں سے ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو کاربن ڈیٹنگ کی. کاربن ڈیٹنگ جو اصول معلوم ہے موجودہ زمانے میں جو طریقہ, تو انہوں نے پچھلی کتابیں, پچھلے دستاویز جو مختلف قسم کے جو دنیا کے پاس تھے, ہر ایک کو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے سے ان کی تاریخیں معلوم کی. اب بے شمار دستاویزات غلط ثابت ہوئے, کیونکہ بتا رہے ہیں وہ کہ 2000 سال کا ہے اور حقیقتاً وہ 500 سال کا ہے, تو سب انویلڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر اٹلی میں ایک شہر ہے تورن، تورن میں ایک کپڑا رکھا ہوا تھا پرانے ٹائپ کا کھدر نما کپڑا ایک، اور اس میں کچھ ایک امیج بنی ہوئی تھی انسان کی، اس کو وہ کہتے تھے کہ حدوسی کا کفن ہے۔ سینکڑوں سال سے یہ عقیدہ بنائے ہوئے تھے کہ حضرت مسیح کفن ہے، یعنی جب حضرت مسیح علیہ السلام کو، ان کا کہنا یہ تھا نعوذ باللہ، کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا نخواستہ سولی دی گئی اور آپ کا نعوذ باللہ آپ کا مردہ جسم زمین پر لٹایا گیا، تو ایک کپڑا اس پر اڑا دیا کسی نے، متقدین نے، وہ یہ وہی کپڑا ہے، وہ خون کے دھبے بھی ہیں اور حضرت مسیح کی امیج بھی اس پر آ گئی ہے، امیج بشک امیج وہاں پر کچھ تھوڑا سا لگتا تھا جھلک جھلک کہ اس پر کوئی انسان کی جھلک ہے۔ تو تورین کے چرچ میں یہ کپڑا بہت ہی اہتمام سے رکھا ہوا تھا اور ہر سال لوگ اس کو دیکھنے جاتے تھے اور لاکھوں لاکھ انسان جمع ہوتے تھے وہاں، بڑے عقیدت کی نظر سے دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حضرت مسیح کفن ہے یہ۔ لیکن موجودہ زمانے میں جو کاربن ڈیٹنگ کا طریقہ دریافت ہوا، تو کاربن ڈیٹنگ کو اسے اپلائی کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو صرف چند سو سال پہلے کا ہے، جبکہ اس کو 2000 سال پہلے کا ہونا چاہیے۔ اگر وہ حضرت مسیح کا کفن ہو تو اس کو 2000 سال پہلے کا ہونا چاہیے، لیکن کاربن ڈیٹنگ نے بتایا کہ وہ تو صرف چند سو سال پہلے کا، اس طریقے سے وہ بالکل انویلڈ ثابت ہو گیا، فراڈ ثابت ہو گیا بالکل۔ اچھا، دوسری طرف یہی کاربن ڈیٹنگ کو اپلائی کیا لوگوں نے فرعون مصر کے مسئلے پر۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مومیائی کی ہوئی لاش ہے میوزیم میں قاہرہ کے، میں خود اس میوزیم میں جا چکا ہوں، وہاں شیشے کے کیس میں رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ ایک لاش ہے لٹائی ہوئی ہے مومیائی کی ہوئی، تو قرآن میں یہ ہے کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیۃ، کہ یہ بتایا گیا فرعون کے بارے میں کہ اس کے بدن کو ہم محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی ہو۔ تو قرآن کے اس دعوے کے مطابق فرعون کا بدن موجود ہے، اور قیاسن لوگوں نے سمجھا کہ یہی وہ بدن ہے، یہی وہ فرعون ہے۔ تو گیا کہ قرآن کے ماننے والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہے وہ فرعون جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو موجودہ زمانے میں جو علماء ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کی کاربن ڈیٹنگ کریں گے، تو جب کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو عین وہی عمر اس کی ثابت ہو گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے۔ جو تاریخ بتاتی ہے کہ اتنے پہلے حضرت موسیٰ آئے اور یہ قصہ ہوا مصر میں، یہ قصہ ہوا یہاں تک کہ وہ فرعون غرق ہوا، تو جو عمر ہے بعتبار تاریخ وہی عمر اس لاش کے قرار پاتی ہے۔ تو اب دیکھیں کاربن ڈیٹنگ ایک طرف مسیحیت کے ایک عقیدے کو رد کر رہا ہے، اور وہی کاربن ڈیٹنگ دوسری طرف اسلام کے عقیدے کو صحیح ثابت کر رہا ہے۔ کیسا عجیب ہے یہ جدید امکان۔ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہ دوسرے مذاہب تو انویلڈ ہو گئے، اور اسلام کو دیکھو کہ وہ اس کی ویلیڈٹی مزید ثابت ہوئی ہے، اسلام کی ویلیڈٹی جو ہے مزید ثابت ہوئی ہے، نہ کہ وہ اس میں کوئی غلط ثابت ہو کوئی چیز۔ یہاں میں درمیان میں ایک بات کہنا چاہوں گا دوبارہ، جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا، وہ یہ کہ کسی امکان کو استعمال کرنے کے لیے، کسی اسکوپ کو اویل کرنے کے لیے بہت دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹے ظرف کے لوگ، چھوٹے ذہن کے لوگ موانے میں الجھ جاتے ہیں اور اسکوپ ان کی نظر اوجھل ہو جاتے ہیں، اسی لیے چھوٹے ذہن کے لوگ کبھی دعوت کا کام نہیں کر سکتے، ناممکن ہے۔ چھوٹے ذہن کے لوگ ہمیشہ موانے مشکلات میں الجھیں گے، موانے میں الجھیں گے۔ بہت بڑا دل چاہیے ان دائی کے سینے میں، کیونکہ موانے تو رہیں گے، مشکلات تو رہیں گے، تو چھوٹا دل ہے تو میں الجھ جاؤں گا اسی میں۔ لیکن اگر میرا بڑا دل ہے، میرے پاس ظرف ہے، میرے پاس حوصلہ ہے، میری اونچی تھنکنگ ہے، ہائی تھنکنگ ہے میرے اندر، تو میں موانے کو نظر انداز کروں گا اور امکانات کو دیکھوں گا، اس کو پھر اویل کرنے کی طرف دوڑوں گا میں۔